پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے جنوبی صوبے سندھ کے ضلع شکارپور میں جمعے کو ایک بم دھماکے میں کم از کم 40 افراد ہلاک اور 50 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ لکھی در نامی علاقے میں یہ دھماکہ ایک امام بارگاہ میں ہوا، جہاں عینی شاہدین کے مطابق نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ دھماکے سے مسجد کی چھت منہدم ہو گئی، جبکہ قریبی عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ فوری طور پر علاقہ مکینوں نے جائے وقوع سے لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا، جس کے بعد امدادی ٹیمیں اور پولیس بھی یہاں پہنچ گئی۔ شکارپور کے اسسٹنٹ کمشنر ہادی بخش زرداری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مسجد میں 200 کے قریب لوگ موجود تھے کہ اسی اثنا میں یہاں بم دھماکہ ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ زخمیوں کو سکھر اور لاڑکانہ کے ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے، جبکہ پولیس جائے وقوع سے شواہد جمع کر کے تفتیش شروع کر چکی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں امن کا قیام از حد ضروری ہے، اور اس کے لیے تمام فریقین کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ یہ بات انہوں نے جمعے کو کراچی میں ایک اعلی سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیراعظم کراچی میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جمعے کو یہاں پہنچے، اور گورنر عشرت العباد، وزیر اعلی قائم علی شاہ سمیت مختلف اعلی انتظامی عہدیداروں کے اجلاس کی صدارت کی۔ پاکستان میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے تیار کیے گئے قومی لائحہ عمل کے تحت جہاں دیگر کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہیں حکومت تمام دینی مدارس کی رجسٹریشن بھی کرنے جا رہی ہے۔ جمعے کو سینٹ کے اجلاس میں وزیر مملکت برائے امور داخلہ بلیغ الرحمان نے ایوان کو بتایا کہ حکومت تمام دینی مدارس کا اندراج کرنے جا رہی ہے، جس کا مقصد انہیں قومی دھارے میں لانا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں افغان فضائیہ کے اہلکاروں کو تربیت دینے والے 3 امریکی کانٹریکٹرز کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جمعرات کو پیش آنے والے اس واقعے کے بارے میں عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ حملہ فورسز میں شامل مشتبہ لوگوں کی طرف سے کیا گیا۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر کام کرنے والے ایک شخص نے یہ کارروائی کی، اور جوابی کارروائی میں وہ مارا گیا۔ افغان فضائیہ کے ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ تاحال یہ واضح نہیں کہ حملہ آور نے دفاعی مشیروں کو کیوں قتل کیا۔ اور مشرقی افغانستان میں جمعرات کے روز ایک خودکش بم حملہ آور نے جنازے کے جلوس پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 16 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ایک مقامی اہلکار نے بتایا کہ حملے کا یہ واقعہ صوبے لغمان میں مہتر لام کے مقام پر اس وقت پیش آیا جب ایک پولیس کمانڈر اور سڑک کنارے ہونے والے ایک اور دھماکے میں ہلاک ہونے والے 3 افراد کی تدفین کی رسوم جاری تھیں۔ مصر کے شمالی علاقے سینا میں مختلف پرتشدد واقعات میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان واقعات کی ذمہ داری داعش کی مصری شاخ نے قبول کی ہے، اور جمعرات کو ہونے والے ان بم حملوں کو حالیہ مہینوں میں ہونے والی سب سے ہلاکت خیز کاروائیاں قرار دیا جا رہا ہے۔ سینا کے مرکزی شہر العریش میں فوج کے صدر دفتر، ایک اڈے اور ہوٹل پر ہونے والے بم حملوں میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور 58 زخمی ہوئے۔ مشرقی یوکرین میں یوکرینی فوجوں اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی عہدیداروں نے بتایا کہ جمعے کے روز کی لڑائی میں کم از کم 7 شہری زخمی ہوئے۔ اس سال کے شروع میں فائر بندی معاہدے کے ٹوٹنے کے بعد سے مہینوں سے جاری جھڑپوں میں یہ تازہ ترین لڑائی ہے۔ دونیتسک میں گولہ باری ہوئی ہے، جس میں کم از کم 23 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بیلاروس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دارالحکومت منسک میں جمعے کے روز امن بات چیت کا ایک اور دور کر رہا ہے، جس کا مقصد مشرقی یوکرین میں لڑائی کو ختم کرانا ہے۔ عراق میں عہدیداروں نے کہا ہے کہ داعش کے شدت پسندوں نے کرد کمانڈر اور 5 کرد جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق بریگیڈیئر جنرل شرقو فتیح اور کرد جنگجو جمعے کو عراق کے شہر کرکوک میں لڑائی کے دوران ہلاک ہو گئے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق لڑائی میں 46 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم سامعین، وائس آف امریکہ سے پروگرام ان دا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن، اور پروڈیوسر ہیں ویٹو میر، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں نیلسن لوپس. آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کے اندر شکارپور میں دہشت گردی کا واقعہ، امام بارگاہ کو ٹارگٹ کیا گیا، کم از کم 40 افراد اس میں لقمہ اجل بن گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی افغانستان کے اندر جہاں پہ امریکہ کے 3 تربیت کاروں کو طالبان نے ہلاک کر دیا ہے. ان دہشت گردی کے واقعات پہ ہم بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں. دوسرا ہمارا سیگمنٹ ہے پاکستان کے اندر مدارس کی رجسٹریشن، بہت عرصے سے اس پہ بات ہو رہی ہے اور آج ایک بار پھر اس بیان کو دہرایا ہے انٹیریئر منسٹر فار اسٹیٹ کے انٹیریئر منسٹر نے، اور کہا ہے کہ اس پہ کام جو ہے تمام پلانز مکمل ہو چکے ہیں اور جلد یہ کام شروع ہو جائے گا. ہمارا تیسرا حصہ ہے جس میں بات کریں گے اسلامک اسٹیٹ کی کاروائیوں کی. ایک تو کردش کمانڈر کو ہلاک کیا ہے انہوں نے عراق کے اندر، دوسری طرف ایرانی جاپان کے جو ہوسٹج ہیں، جو یرغمال بنائے گئے افراد ہیں، ان کے لیے مدت ختم ہو چکی ہے، لیکن ان کا مستقبل کا فیصلہ کیا ہوگا یہ ہنوز واضح نہیں ہے. پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ، آپ کل شام سے یہ خبریں سن رہے ہوں گے کہ یورپی یونین نے اپنی جو متعلقہ ایئر لائنز ہیں، متعلقہ فلائٹ آپریٹرز ہیں، ان کو خبردار کیا ہے کہ وہ پاکستان کی فضائی حدود میں غیر معمولی احتیاط روا رکھیں اور 24,000 فیٹ کی بلندی تک پرواز کریں، اس سے نیچے نہ آئیں. اس احتیاط کی وجہ کیا بنی اور پاکستان اس پہ آفیشلی کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے؟ پروگرام کا ہمارا آخری جو حصہ ہے وہ معمول سے کچھ مختلف ہے، یہ ہیلتھ اور میڈیسن سے ریلیٹڈ ہے. صدر باراک اوباما یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ادویہ سازی ہے، دوا بنانا ہے جدید امراض کے لیے، اور جدید طرز کی جو دوا ادویات بنانی ہے امریکہ کو چاہیے، امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اس میں بھی اپنا قائدانہ کردار ادا کرے. اس ریفرنس میں انہوں نے ایک بڑا بجٹ جو ہے وہ مختص کیا ہے، جس میں خاص طور پہ پریسیشن میڈیسنز جو ہوں گی وہ انہوں نے کہا ہے کہ پریسیشن میڈیسن اس کو ریپلیس کرنا چاہیے ون سائز فٹ آل اس طرز کی ادویات پہ. تو اس پہ ہم بات کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں. چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب. انتہائی افسوسناک واقعہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر شکارپور میں پیش آیا جمعے کے روز، جہاں پہ ایک بم دھماکہ ہوا ایک امام بارگاہ میں، اور اب تک بتایا یہ جا رہا ہے کہ کم از کم 40 افراد اس میں ہلاک ہو گئے ہیں اور متعدد درجنوں اس میں زخمی ہیں. لکھی در نامی یہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا ایک امام بارگاہ میں، اور آئی وٹنسز نے یہ بتایا کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد جب یہ بلاسٹ کیا گیا تو اس وقت کافی زیادہ تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود تھے. اس کے بارے میں کمشنر، لوکل کمشنر، پولیس کمشنر کیا بتاتے ہیں، ڈپٹی کمشنر شکارپور، ان کی گفتگو آپ کو سناتے ہیں اور پھر انالیسز لیں گے اپنے ایکسپرٹ کا.
کیونکہ جب تو یہ واقعہ ہوا تھا نا، تو اس وقت اتنے آدمی آ گئے تھے، کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا. اس کے باوجود ہماری مدد جو ہے مختلف ڈسٹرکٹ نے بھی کی ہے، مختلف ضلعوں نے کی ہے، تو وہاں سے ڈاکٹرز، ایمبولینسیں، دوائیاں وغیرہ سب انہوں نے فراہم کی ہیں. وہاں سے ابھی تک جو ہے، کیونکہ چھرید لگے ہوئے ہیں لوگوں کو، یہاں باڈیز جو 3 باڈیز ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں جو اتنی ختم ہو چکی ہیں. ایک کا سر ہے، ایک کے بازو ہے، ایک کو بالکل جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو اب یہ کنفرم وہاں بم ڈسپوزل اسکواڈ ہی کر سکتے ہیں.
یہ اسسٹنٹ کمشنر ہادی بخش زرداری تھے جو وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتا رہے تھے. انالیسز کے لیے ہم جائیں گے، ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب نے، ممتاز ڈیفینس انالسٹ ہیں، اور ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز اسٹریٹجک انالسٹ ہیں، اور ان سے چونکہ بات ہم نے افغانستان کے ایشو پہ بھی کرنی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شکارپور سے ہمیں لوکل صحافی وہ جوائن کریں اور ان سے ہم معلوم کر سکیں، کیونکہ شکارپور کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ کافی لٹریسی ریٹ بڑا اچھا ہے یہاں پہ، اور اس طرح کے واقعات عموماً شکارپور سے رپورٹ نہیں ہوتے ہیں. تو ہم آئی وٹنس اکاؤنٹ بھی اگر ہم وہاں سے لے سکیں بتائیں گے. ہمارے ساتھ ہیں ویٹو، کیا ہمارے کورسپونڈنٹ عبید اللہ شیخ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب اور ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب، آپ کا خیر مقدم. ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب، یہ کیا ڈائمنشنز آپ دیکھتے ہیں اگرچہ پاکستان کے اندر یہ واقعہ اس اعتبار سے تو نیا نہیں ہے، جہاں پہ مذہبی بنیادوں پہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، لیکن شکارپور کے لحاظ سے یہ تھوڑا مختلف ضرور ہے. یعنی ایک آپ کیا ڈائمنشنز دیکھتے ہیں اس دہشت گردی کے اس واقعے کے اندر؟
اصل میں جو دہشت گرد ہیں وہ تو سب ٹارگیٹس ڈھونڈتے ہیں جہاں بھی ان کو ملے، یہ تو ایک چیز طے ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ کون کر رہا ہے. یہاں پہ بہت سے سیکٹیرین ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ جن کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہوا ہے، نہ صرف پاکستان نے بلکہ ساری دنیا نے. اور ان کے اوپر بین بھی لگایا ہوا ہے. یہ اپنا نام تبدیل کرتے ہیں اور دوسرے نام سے وہ ادارہ بنا لیتے ہیں یا وہ آؤٹ فٹ بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ پھرتے رہتے ہیں. آپ پنجاب میں دیکھیے جن کو ہم پنجابی طالبان بھی کہتے ہیں, بیسیکلی یہ سیکٹیرین گروپس ہیں اور ان کو ابھی تک حکومت نے اس طرح نہیں کنٹرول کیا, اس طرح ہاتھ نہیں ڈالا جس طرح کو کرنا چاہیے, جبکہ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں. ان کے تانے بانے جو ہمارے فاتح میں پاکستان کے ہو رہا ہے, طالبان جو کر رہے ہیں اور دوسرے جو دہشت گرد گروپس ہیں جو مختلف ناموں سے پہچانے جاتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ان کے تانے بانے ملے ہوتے ہیں. ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے, ان کا ایجنڈا سیکٹیرین ہے, لیکن یہ آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شیئر بھی کرتے ہیں طریقہ واردات اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں.
جی, تاحال ابھی تک کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. بریگیڈیئر صاحب, آپ کا بھی انالیسز لینا چاہوں گا. اگرچہ جو 20 نکاتی ایجنڈا دیا گیا اینٹی ٹیررزم کا, اس میں اس بات پہ خاص طور پہ فوکس تھا کہ جو فرقہ واریت ہے اس کو ہوا دینے والے ایلیمنٹس کے خلاف, عناصر کے خلاف بھی کاروائی ہوگی, لیکن یہ واقعہ آج جب ہوا تو ایسے وقت میں جب ملک کے وزیر اعظم کراچی پہنچے ہوئے تھے اور انہیں وہاں پہ کراچی کی صورتحال پہ خاص طور پہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس اس کو ہیڈ کرنا تھا, تو اس ریفرنس میں ہمیں بتائیے 20 نکاتی ایجنڈے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ جو فرقہ واریت پھیلانے والے عناصر ہیں وہ کس طرح کا چیلنج دینا چاہ رہی ہیں ریاست کے اداروں کو.
جہاں تک 20 نکاتی ایجنڈے کا تعلق ہے تو اس میں تو مرکزی نقطہ ہے کہ جو مسلک اور مذہب کی بنیاد پر ہتھیار اٹھاتا ہے. باقی جو دہشت گردی ہو رہی ہے ہمارے ملک میں جس طرح کراچی میں ہے, لسانی طور پر ہے, پولیٹیکل ہے, یہاں پر بلوچستان میں ہے تو ایک نیشنلسٹ موومنٹ ہے, ان قومیت کی بنیاد پر ہے, اسی طرح پنجاب میں جو ہے تو مسلک کی بنیاد پر زیادہ ہے, اور پھر سندھ میں اندرونی سندھ میں خصوصاً شکارپور جیسے جگہ کو ٹارگٹ بنانا لگتا یہ ہے کہ باقی جو بڑے شہر ہیں ان میں سیکیورٹی کے انتظامات کافی سخت ہیں اور وہاں پر کیمرے اور باقی ساری چیزیں اس طریقے سے ہیں, لیکن یہ میرے خیال میں کہ ایک صاف ٹارگٹ تھا اور پھر جمعے کا دن تھا تو ظاہر ان کے لیے انہوں نے پلاننگ کی ہوگی, اور اس پر جس طرح سیکیورین باقی واقعات ہوئے ہیں بہت سارے جگہوں, کوئٹہ میں ہوئے ہیں, سندھ میں ہوئے ہیں, پنجاب میں ہوئے ہیں, کے پی میں ہوئے ہیں, سب علاقوں میں ہوئے ہیں, تو یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے اور وہی تنظیموں سے زیادہ تعلق رکھتا ہے, اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن البتہ ایک بات ضرور ہے کہ سندھ میں اور سندھ میں ایسے جگہ کو جو کہ صاف تھا, ولنریبل تھا, ان کو انہوں نے چن لیا اور وہاں پر اپنی کاروائی کر کے دکھا دی. اور دوسری بات یہ کہ چیلنج تو دونوں طرف سے ہے, حکومت نے بھی للکارا ہوا ہے اور انہوں نے بھی للکارا ہوا ہے. اب حکومت کتنے تیزی سے ان پر اقدامات کرتی ہے اور اس کو روک لیتی ہے, اور وہ کتنے حد تک اپنے پنجے انہوں نے گاڑے ہوئے ہیں, اپنے روٹس انہوں نے پھیلائے ہوئے اور کہاں کہاں پر وار کرتے ہیں, کیونکہ انیشیٹو نارملی جو ہوتا ہے ایسے جنگ میں تو وہ جو وار کرتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے, اور جو سیکیورٹی ادارے ہوتے ہیں وہ صرف روک تھام کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں یا پریمٹ انٹیلیجنس پر کرتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ ایسے کوئی انٹیلیجنس تھا نہیں جس پر یہ پریمٹ کیا جاتا, اور جب پریمٹ نہیں کیا جاتے تو پھر وہ ہدف اور پوری قوت سے لگا دیتے.
جی, اس کے علاوہ کیا یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے کہ توجہ ڈائیورٹ کی جائے, کیونکہ سیکیورٹی کے ادارے یقیناً ان کا فوکس بڑے شہروں پہ ہوگا اور جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد کاروائی کر کے بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں, تو وہ نسبتاً اگر کم آبادی والے شہروں کو اگر ٹارگٹ کر رہے ہیں, سافٹ ٹارگٹس کو جو ہے وہ اپنا ہدف بنا رہے ہیں, تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوگی. فاروق حسن صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن کیا کم از کم
یہ اسٹریٹجی اس لیے ہے کہ وہ سیکیورٹی اداروں کو پھیلا دیں کے جو
فوکس ہے,
اور تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پھیل جائیں, اور جتنا زیادہ وہ پھیلیں گے ان کی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے, افیکٹونیس پر کم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک مقصد ہے تاکہ ان کی توجہ پھر چھوٹے جگہوں پر جائے, چھوٹے شہروں میں, چھوٹے ناکوں پر, اس طریقے سے پھر ان کا وہ جو اسٹرینتھ ہے بڑے شہروں میں وہ ڈائلوٹ ہو جائے.
جی, ڈاکٹر فاروق اسنا صاحب, آپ کے خیال میں یہ ایک اسٹریٹجی ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سیکورٹی کے ادارے اس طرح کیپیبل ہیں کہ اب وہ بڑے مقامات پہ, بڑی جگہوں پہ اٹیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے دہشت گرد؟
نہیں, اصل میں بات یہ ہے جی, یہاں ہم بات کر رہے ہیں ڈیفینسو کی.
جی,
اب ہم انتظار کریں اور وہاں پہ نفری چلا دیں پولیس کی, اور پھر ہم دیواریں اونچی اونچی بنا دیں کہ ٹیررسٹ اگر اٹیک کریں, یا کوئی بھی ٹیررسٹ ہو, یہ سیکٹیرین ہوں یا دوسرے ہوں,
جی,
اتنا آپ نہیں جنگ جیت سکتے ٹیررزم کے خلاف. ٹیررزم کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے آپ کو ان کے گھروں پہ جا کے اٹیک کرنا ہے, آپ نے ان کا انفراسٹرکچر تباہ کرنا ہے, ان کا جو فائنینشیل ان کا جو تانا بانا بنا ہوا ہے جہاں سے وہ پیسے لیتے ہیں, جہاں وہ پناہ لیتے ہیں, آپ نے وہاں ان کو ڈسٹروائے کرنا ہے. اور یہاں پہ ذمہ داری بہت بھاری آ جاتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی, اس لیے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا اینیمی انویزیبل ہے, وہ تو معاشرے کے اندر رہ رہا ہے, تو اس کو اگر آپ نے زیر کرنا ہے تو آپ نے بھی انویزیبل فورس کے ذریعے اس کو زیر کرنا ہے. اور انویزیبل فورس کون ہے؟ وہ ہے انٹیلیجنس کا. تو اس لیے ہم نے یہ دیکھا, دیکھیے ابھی کل ہی گورنر جو پنجاب کے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے, چیخ رہے ہیں سارے پنجاب میں بھی ہم لوگ اور سندھ میں بھی یہ ہو رہا ہوگا کہ یہ حکومت بہت نرم ہے, جہاں پہ سیکٹیرین گروپوں کا تعلق ہے, ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے اور ان کے اوپر وہ نہیں اس طرح پابندی لگا رہے اور نہیں ان کو کنٹرول کر رہے جس طرح ان کو کرنا چاہیے. اور اس لیے صرف فوج اگر کاروائی کرتی ہے فاٹا میں جا کے تو وہ تو انکمپلیٹ آپ ایک لڑائی لڑ رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف, کیونکہ جو اس کا دوسرا اس کا سرا ہے ٹیررزم کا, جو سیکٹیرین جس نے شکل اختیار کی, اگر اس کو کھلی چھٹی ہے تو پھر یا اس سے نرمی کی جا رہی ہے تو پھر یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی.
اور اس کے تانے بانے بڑے شہروں کے اندر موجود ہیں اور انتظامیہ وہاں پہ ہاتھ ڈال سکتی ہے. یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ انویزیبل اینیمی اور انویزیبل طریقے سے ہی ان کو ڈیل کرنا ہوگا. اب تھوڑا سوئچ کرتے ہیں, یہ جو کابل کے اندر افغانستان کے اندر دہشت گردی کی ایک اور صورت سامنے آئی, انٹرنیشنل فورسز کا انخلا ہو چکا ہے, وہاں پہ طالبان یہ کہتے رہے کہ ہماری تو جنگ ان کے ساتھ ہے, اب وہاں پہ افغان فورسز کے ٹرینرز موجود ہیں کچھ ہزار کی تعداد میں, آج ان کو ٹارگٹ کیا گیا, طالبان نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی. شاید نذیر صاحب آپ کے خیال میں یہ واقعہ کیا میسج دیتا ہے کہ وہ جو لوگ جو فارنرز وہاں پہ تربیت میں مصروف ہیں ان کو بھی کمبیٹ ملیٹنٹ سمجھا جا رہا ہے اور ان کے لیے بھی حالات کچھ زیادہ سیکیور نہیں ہیں, کیا کہیں گے آپ؟
وہاں پر تو آج جو مطلب کل جو اسٹیٹس میں جو بریفنگ ہوئی تھی انہوں نے تو ایک بات بتا دی تھی کہ ٹھیک ہے ادھر سے ہم فون کر گئے ہیں اور جہاں تک تاروبار کا تعلق ہے تو وہ ایک انسرجنسی کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ ٹیررزم نہیں ہے. یہ ایک نقطہ جو مطلب ہے کہ آپ تو اسٹریٹجک لیول پر آئے تو میرے خیال میں کہ بہت بڑی بات انہوں نے, اور اگر یہ بات ہے تو پھر وہ افغانستان میں جو کاروائیاں کر رہے ہیں وہ ایک انسرجنسی کے زمرے میں آتے ہیں, اور انسرجنسی میں جو بھی ان کو انیمی یا انیمی کو سپورٹ کرنے والا, ان کو ٹرین کرنے والا, تربیت دینے والا, یا اس کو فائنانس کرنے والا, یا اس کا سائٹ لینے والا, اور وہ سب ان کے لیے ٹارگیٹ ہوتا ہے, خواہ وہ سویلین ہو, خواہ وہ ٹرینر ہو, خواہ وہ کوئی فائنینسر ہو, یا وہ گورنمنٹ کا کوئی ملازم ہو. جس طریقے سے ہمارا فاٹا میں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ ملازم ہے تو اس پر بھی باقاعدہ ان کو بھی یہ تھریٹ دیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے باپ کو ادھر سے نکال دیں تو تب ہم آپ کو مطلب ہے کہ آپ پر حملہ نہیں کریں گے. تو یہ بات وہاں پر بھی ہے کہ جتنی کی حکومت ایک قسم کے لڑائی لڑ رہی ہے, تو جب لڑائی لڑ رہی ہے تو ان کو جو سپورٹ کر رہے, جو ٹرین کر رہے ان کے سیکورٹی ایجنسیز کو, تو وہ بھی ان کے ساتھ, اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صرف نہ صرف اپنی شہریوں کی حفاظت کرے بلکہ ہر ان کے پراپرٹی کی بھی حفاظت کرے. تو ظاہر ہے کہ ایک طرف پر حکومت ہے اور دوسری طرف پر طالبان کی انسرجنسی ہے, تو ایک دوسرے پر ہدف لگا, اور یہ وہاں کی کاروائیوں کا ایک معمول کا حصہ ہے, اور اس پر تقریبی آئی ہوئی ہے جب سے امریکن فورسز اور ناٹو فورسز وہاں سے وڈرا کر گئی ہیں.
جی ڈاکٹر فاروق اسنان صاحب, آپ کا انالیسز لینا چاہیں گے کہ آفٹر وڈرال اس وقت وہاں پہ انسرجنسی کی صورتحال کیا ہے, اس میں کتنی شدت آپ کے خیال میں آ رہی ہے, یا اس کو اب کم ہو جانا چاہیے تھا جو ان کا کلیم رہا ہے, اور آج کے اس واقعے کے پس منظر میں آپ کیا کیسے انالائز کریں گے اس کو؟
اگر دیکھو ایک چیز تو ہمیں یہ دیکھنی پڑے گی کہ امریکن فورسز اور نیٹو کی تو نکل گئی ہیں لیکن اسپیشل فورسز وہاں پہ موجود رہیں گی, اس خطرے کے پیش نظر کہ وہاں پہ کوئی ایسا گروہ نہ جنم لے لے جو کہ امریکی اور نیٹو کے جو مفادات ہیں یورپ میں یا امریکہ میں ان کو نقصان نہ پہنچ سکے. یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن یہ اس وقت زیادہ مؤثر ہوتا اگر افغان حکومت مضبوط ہوتی, اگر کوئی نیشنل آرمی ہو, اگر کوئی نیشنل پولیس ہو, ان کا ڈھانچہ بنے ہوتے, مضبوط ڈھانچے بنے ہوتے, وہ افغانستان میں نہیں بن سکے. صدر کرزئی کی حکومت بہت کمزور حکومت تھی, بہت انفیکٹو حکومت تھی, تو اس نے وہ ادارے نہیں بنائے. اس لیے جب تک یہاں پہ کوئی سیاسی تصفیہ نہیں ہوگا, یہ گروپ لڑ رہے ہیں. کون ہے گروپ؟ ہم جانتے ہیں سارے یہ طالبان ہے. طالبان کون ہے؟ یہ پشتون ہے. اب 40% آبادی افغانستان بھی پشتونوں پہ ہے اور تمام طالبان پشتون ہیں. تو ان کے ساتھ کسی قسم کے فارمولے کے تحت بات چیت کرنی ہوگی اور ان کو حکومت سازی میں شامل کرنا ہوگا. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. ایک تو انسرجنس اٹیک ہوتے رہیں گے وہاں پہ, لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا رخ ہے معاملے کا, جو کہ بات چیت کا ان کے ساتھ کرنا, کیونکہ بہت بڑا آبادی کا حصہ ہے پشتون, ان کو سائڈ لائن پہ رکھ کے اگنور کر کے سیکورٹی نہیں ہو سکتی افغانستان میں. تو اس لیے جب وہ مین اسٹریم میں آئیں گے, اگر آئیں گے اور آ کر وہ حکومت سازی میں کوئی حصہ داری لیں گے, تو پھر یہ مسئلہ کہیں جا کے حل ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا, اس طرح یہ چلتا رہے گا ٹو اینڈ فرو, اور جس سے کافی جانی نقصان بھی ہوگا.
جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. برگیڈیر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں بھی آپ کو زحمت دیں گے, جس میں ہمیں راشد بخاری صاحب جوائن کر رہے ہیں, ڈائریکٹر پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے کنسلٹنگ ایڈیٹر ہیں, سرچ فار کامن گراؤنڈز یہ آرگنائزیشن انٹرفیس پہ کام کرتی ہے, اور عارف انصار صاحب چیف اینالسٹ ود پولیٹکس وہ ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ویٹو میر. سامعین, پاکستان کے اندر جب عسکریت پسندی یا دہشت گردی ختم کرنے کی بات ہوئی, تمام پارٹیز ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوئیں. جو 20 نکاتی ایجنڈا تشکیل دیا گیا, اس کے اندر اس بات پہ بھی خاص طور پہ زور تھا کہ فرقہ وارانہ جو ہم مانگی ہے اس کو پیدا کرنا ضروری ہے, اور اس بنیاد پہ ہونے والے تشدد کی بالکل گنجائش نہیں ہوگی اور اسے قبول نہیں کیا جائے گا. انفارچونیٹلی اس سے متعلق آپ نے آج اپنے ایک انسیڈنٹ دیکھا ہے, شکارپور کے اندر 40 سے زیادہ لوگ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں, 40 سے زیادہ زخمی ہیں. اور اسی 20 نکاتی ایجنڈے کی طرف اگر آئیں تو اس میں ایک اور اہم نقطہ یہ تھا کہ مدارس کی رجسٹریشن. ملک کے اندر جو تنظیمیں مدارس چلا رہی ہیں یا جس طرح کے بھی مدرسے چل رہی ہیں, ان کا اندراج ہونا, وہاں پہ ٹیچرز کا معلوم ہونا کہ وہ کون ہے, وہاں پہ اساتذہ کا پتہ ہونا, وہاں پہ طالب علموں کا ڈیٹا موجود ہونا, وہاں پہ نصاب کی خبر ہونا, یہ ریاست کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے. اس بارے میں یہ بات پہلی دفعہ ویسے نہیں کی گئی, یہ جب سابق صدر پرویز مشرف تھے اس وقت بھی مدارس کو رجسٹر کرنے کی بات ہوئی تھی, لیکن اس میں باوجود کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی. آج ایک بار پھر پاکستان کے اسٹیٹ انٹیریئر منسٹر بلیغ الرحمان, انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ یہ پلان مکمل ہو چکا ہے اور حکومت اس کو امپلیمنٹ کرے گی, تمام مدارس کو رجسٹر کرے گی. مختلف مذہبی جو تنظیمیں ہیں وہ اس کی حمایت بھی کرتی دکھائی دیتی ہیں کہ مدارس کو رجسٹر ضرور ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام مدارس کو جب ان کا نام ذہنوں میں آئے تو ذہن میں دہشت گردی کا تصور نہیں آنا چاہیے. لیکن یہ بھی بہت انفارچونیٹ ہے, پچھلے دنوں میڈیا میں جو اطلاعات آتی نہیں ہیں کہ حالیہ دنوں میں جو ایک انسیڈنٹ ہوئے ان کا تعلق کسی نہ ایک مدرسے سے تھا. یہ کچھ انسیڈنٹس ہیں جس کے پس منظر میں مدارس آج کل ایک ہاٹ نیوز ہیں کہ ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے یا نہیں. بلیغ الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں, اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر افیئرز, اس کے بعد ہم اپنے انالسٹ کے پاس جائیں گے.
آلریڈی ہم نے ایک پروجیکٹ بھی شروع کیا ہے کہ وہ مدرسے جہاں پہ چھوٹی عمر کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ پرائمری تعلیم جو ہے اس کے لیے گورنمنٹ ٹیچرز پرووائڈ کرے گی, اور مدرسہ نے اس کو ویلکم کیا. یہ پچھلے سال ہم نے پروجیکٹ کنسیو کیا تھا, اس سال آپ کو مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ پروجیکٹ اپروو ہو چکا ہے, اس کی فنڈنگ ہمیں مل چکی ہے.
سامعین, بتایا یہ جاتا ہے کہ کم از کم پاکستان کے اندر ایک اندازے کے مطابق 18,000 سے زیادہ جو مدارس ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں, جن میں دینی تعلیم جو ہے وہ ترجیح ہے. باقی دنیاوی علوم بھی دیے جاتے ہیں, لیکن تمام دنیاوی علوم تمام مدارس میں نہیں ہیں, اور 13,00,000 سے زائد طالب علم ہیں جو ان مدارس میں زیر تعلیم ہیں. کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ریاست کی ایک طرح سے ناکامی ہے, جس کے بنیادی فرائض میں شامل ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. اگر وہ اپنے کنٹرول والے سکولوں کے اندر ایجوکیٹ نہیں کر سکے گی تو جو ویکیوم پیدا ہوگا, جو خلا پیدا ہوگا, اس کو باقی جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے وہ اس کو فل کریں گے, اور وہاں پہ یہ ایک امکان رہے گا کہ اس کی ایکسپلائٹیشن کا بھی. راشد بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اس سیگمنٹ میں, بریگیڈیئر شاہد نذیر مومن صاحب ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں, راشد صاحب ڈائریکٹر ہیں پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے, اور عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ دیر بعد چیف اینالسٹ ود پولیٹیک. راشد بخاری صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے گا مدارس کی رجسٹریشن کیوں کر یہ ضروری ہے, کہ ویسے تو ریاست کے اندر صرف مدارس کی بات نہیں ہے, اکانومی سے لے کے پاپولیشن ہو, ہر طرح کا سینسز ہونا چاہیے اور ہر طرح کا ڈیٹا موجود ہونا چاہیے ہے. تو مدارس کی رجسٹریشن میں کیا مشکلات ہیں اور کیوں کریں ان کا رجسٹر ہونا ضروری ہے؟
جی اسد صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے کال پر لیا, یہ نہایت اہم موضوع ہے جو آج آپ نے چھیڑا ہے. مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ جو ہے یہ کافی عرصے سے زیر التوا ہے. انفیکٹ اس میں مجھے مدارس کے ساتھ بھی اور حکومت کے کچھ نمائندوں کے ساتھ بھی بات کرنے کا موقع ملا ہے. مدارس کا کہنا یہ ہے کہ رجسٹریشن سے انہیں کبھی انکار نہیں رہا, بلکہ یہ حکومت کی طرف سے سستی ہوتی رہی ہے کہ ان کو رجسٹر نہیں کیا گیا, بلکہ بینظیر کے دور میں تو باقاعدہ رجسٹریشن پر پابندی لگا دی گئی تھی.
جی.
لیکن پابندی لگانے کے ساتھ بہرحال یہ چیک نہیں کیا گیا کہ جو نئے مدرسے بن رہے ہیں ان کو رجسٹر کرنا ضروری ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ ملک میں سینسس کی اور تمام اعداد و شمار جمع کرنے کی ضرورت ہے, اسی طرح مدارس میں اس سے زیادہ ضرورت ہے. مدارس کا معاملہ اس لیے حساس ہو جاتا ہے کہ مدارس میں کچھ یہ بھی شکایات ہیں کہ غیر ملکی طلبا بھی پڑھ رہے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی پڑھ رہے ہیں جن کے بارے میں حکومت کو یا باقی اداروں کو کچھ معلومات نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ اس سارے پس منظر میں مدارس کی رجسٹریشن ایک نہایت ہی ضروری معاملہ ہے جو گورنمنٹ کو پہلی فرصت میں کرنا چاہیے.
مدارس کی طرف سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریزسٹنس ہوگی, اور خاص طور پہ وہ مدارس جن کے بارے میں شبہ حکومت اور حکومت کے عہدیدار ظاہر کر چکے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسی سرگرمیاں ہیں جو قابل اعتراض ہیں, تو آپ کے خیال میں کس نوعیت کی ریزسٹنس ہوگی؟
دیکھیے مدارس جو ہے پاکستان میں پانچ بورڈز کے زیر اہتمام چل رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پانچ مسالک کے مدارس ہیں جن کو اسی سیکٹ کی بیس پر بورڈ بنے ہوئے ہیں, ایجوکیشنل بورڈ جو ان کو رن کرتے ہیں اور ان کو اوور سی کرتے ہیں. اگر ہم ان کے نمائندوں سے بات کریں, ان کی لیڈرشپ سے, تو ان کے کہنے میں ان کو اس پر کسی بھی طرح کا اعتراض نہیں ہے اور اس میں وہ گورنمنٹ کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر حکومت یہ نشاندہی کرے کہ کن مدارس میں انتہا پسندی ہے یا جن پر ان کو اعتراض ہے کہ جن میں کچھ ایسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں جو ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہیں, تو گورنمنٹ ان کو آئیڈینٹیفائی کرے, وہ خود ان کو ان کے خلاف کاروائی کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ اور مدارس کے درمیان اصل مسئلہ ٹرسٹ کے فقدان کا ہے, بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے. کیونکہ مدارس کو ڈر یہ ہے کہ حکومت اس بہانے سے مدارس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے.
صحیح.
اور چونکہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے اور اسلام کی تعلیمات اور دین کی تعلیمات لازمی جز ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ حاصل کرے, اور مدارس کو رجسٹریشن کے نام پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا ظاہر ہے کہ یہ تھوڑا پیچیدہ معاملہ بن جاتا ہے ان کی طرف سے. اگر کوئی مین کنسرن ہے تو ان کا یہی ہے, کیونکہ وہ حکومت جی. کا عمل دخل چاہتے نہیں ہیں اس میں.
بہت شکریہ راشد بخاری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ نے جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین عارف انصار صاحب نے ہمیں جوائن کیا, چیف اینالسٹ ود پولیٹیکٹ, اور برگیڈیئر سعید نذیر محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف انصار صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ کتنا مشکل کام ہے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کون سے مدارس جو ہیں, جو جس کا ایک پورا نیٹ ورک ہے اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ شروع ہوتا ہے پاکستان ہے, بھارت ہے, اس خطے میں ایون بھارت کے اندر بھی ہمیں بہت سارے مدارس نظر آئیں گے, تو اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا کہ وہاں پہ یہ کچھ مسائل موجود ہیں اور ان کو کیسے حل کرنا ہے؟
جی, اس میں جو سب سے اہم سوال آتا ہے وہ پوائنٹ ہے, وہ تو یہی ہے کہ براڈر اسٹریٹجی کیا ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے ایکسٹریمزم کو, کیونکہ یہ مدارس کی رجسٹریشن یہ اس کا ایک پہلو ہے, اور اس میں پھر آپ کے ٹیکٹکس آ جاتے ہیں کہ کیا میکنزمز ہوں گے جس کے طریقے سے کیا جائے گا. اب پہلی بات ہے, ایشو تو یہ ہے کہ مدارس میں کچھ پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ رجسٹریشن کا مسئلہ آیا ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئے, ماضی میں بھی کتنی دفعہ ہو چکا ہوا. تو ایشو گھوم پھر کے واپس اتر ہی جائے گا کہ اسٹیٹ کی براڈر پالیسی کیا ہے, پھر اس کے بعد یہ رجسٹریشن مدرسوں کی اور کس طریقے سے کیا جائے. ظاہری بات ہے اس میں سب سے آٹومیٹک جو بات ذہن میں آتی ہے وہ تو مانیٹرنگ کی آتی ہے, ایسے اشخاص کی آتی ہے کہ کوئی جو ایسے بیانات دیتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ ان کے جو خیالات ہیں وہ زیادہ رجحانات ایکسٹریمزم کی طرف ہیں, ان پہ نظر رکھی جاتی ہے, ان کو متنبع کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جان کے کر رہے ہیں یا جان کے نہیں کر رہے, لیکن جو بھی وجوہات ہیں وہ اس کو میسج کو ان کا روکا جائے اگر وہ انسائٹ.
جی آپ کی آواز تھوڑا کٹ گئی ہے. میر والا بریگیڈیئر شاہد نذیر مومن صاحب کو انگیج کر لیتے ہیں. آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی تھی. بریگیڈیئر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ آج تک یہ کامیابی کیوں نہیں ہو سکی؟ اتنا سینسٹیو یہ ایریا ہے اور بیچ میں بہت سارا ایسا وقت رہا ہے جس میں براہ راست پاکستان کی جو فوج ہے، جو آرمی یا انسٹیٹیوشن سیکورٹی کے ادارے ہیں، ان کے ہاتھ میں پورے ملک کا کنٹرول رہا ہے، تو یہ آج تک ایسا کیوں نہیں ہو سکا ہے اور آج یہ ایک چیلنج بن کے پھر سامنے آ رہا ہے؟
جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو اس میں جو ہمارا ایجوکیشن کا جو بھی سسٹم ہے، خواہ وہ مدرسے کا ہے، خواہ وہ گورنمنٹ اسکول کا ہے، خواہ وہ پرائیویٹ ادارے جو چلاتے ہیں یا این جی اوز جو چلاتے ہیں، تو سب میں ایجوکیشن کا جو ہمارا سسٹم ہے وہ اپارٹائڈ ہے، یعنی ایک قسم کے طبقاتی نظامی تعلیم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مدرسے ہیں وہ بھی ایک قسم کا این جی او ہے، فلاحی ادارے موسٹلی ان کو چلاتے اور ڈونیشن پر چلتے ہیں. اور سب سے بڑی این جی او یہ ہے کہ وہاں پر ہاسٹلنگ، اس کے بورڈنگ کی بھی فیسلٹی دی جاتی ہے، کھانے پینے کی بھی دی جاتی ہے اور ساتھ تعلیم بھی دیا جاتا ہے. تو جہاں تک انٹیریئر منسٹر کے فگرز کا تعلق ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس نے ایک ویگ فگر دیا ہے کہ 90% تو ٹھیک ہے، صرف 10 میں اور 10 میں بھی ہو سکتا ہے کہ 1% میں پرابلم ہو. تو جب اس سٹیٹمنٹ کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو جہاں پر ہمارے ملک کے مسائل اور جو دوسرے لا لینسنس کا اور جو لا اینڈ آرڈر اور باقی یہ جو انسرجنسی یا ٹیررزم کا تعلق ہے، تو وہ تو 1% یا 2% یا ایون 10% بھی اگر 13,000 کا لیا جائے تو کتنا ہوگا؟ وہ تو بہت کم مطلب ہے کہ ایک فگر بنتا ہے.
نہیں لیکن بریگیڈیئر صاحب اگر اس کا 5% یا 2% لیا جائے، معافی چاہتا ہوں، اور جو ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈینٹس ہیں تو وہ تو پھر بہت ڈسٹرکٹیو بھی ہو سکتا ہے اگر وہاں پہ کوئی پرابلم ہے. تو ہم ساری زندگی جنرل پرویز مشرف سے یہ سنتے رہے کہ وہاں پہ بڑے ہینڈ فل ہیں ایلیمنٹس جو شر پسند ہیں، اور وہ ہینڈ فل ایلیمنٹس آج تک 14 سالوں میں کنٹرول نہیں ہو سکے ہیں.
نہیں، یہ اصل میں بات یہی ہے کہ یہ میرے خیال میں کیا، اور ہم نے تو دیکھا ہے کہ فاٹا میں کتنے مدرسے ہیں اور وہاں پر یہ جو ٹی ٹی پی ہے آیا، یہ سارے مدرسوں والے ہیں؟ نہیں ہے. ہمارے اپنے گاؤں کے یا ہمارے اپنے علاقے کے جو ہم فاٹا کے ہم مختلف لوگوں سے جو ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس میں بہت کم پرسنٹیج ہے جو کہ مدرسے کا لکھا پڑا ہوا ہوتا ہے، ورنہ باقی عام لوگ ہیں. اور جس طریقے سے آپ نے داعش کا دیکھ لیا کہ وہاں پر بھی سارے مدرسوں والے یا اس قسم کے لوگ نہیں ہے، تو یہ ایک نظریاتی سلسلہ ہے، نہ کہ یہ دین کا یا
ویسے. اس میں مدرسے والوں کا ایک پوائنٹ آف ویو انڈلج کرنا بڑا ضروری ہے. مفتی منیور احمان صاحب سے بات ہوئی تھی ہمارے پچھلے کچھ عرصہ پہلے پروگرام میں، تو انہوں نے یہ کہا تھا، ایک حوالہ دیا تھا کہ خالد شیخ محمد جو اس وقت گوانتا ناموے میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مدرسوں کا طالب علم نہیں تھا جو ڈینیل پر کیس میں انوالو ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت شکریہ، یہ ہم نے ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے مدارس پہ، جب وہاں پہ سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ اگر دہشت گردی ہے تو فوری نظر اگر وہاں پہ اٹھتی ہے تو ایک کاؤنٹر نیریٹو یا کاؤنٹر ان کا جو ایک ورژن آتا ہے وہ آپ کو ایکسپلین کیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں سامعین، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش، اس کی ایکٹیویٹیز پہ، اور عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ویٹو میر، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے داعش کی سرگرمیوں پہ، اس کی کاروائیوں پہ. بتایا جا رہا ہے کہ عراق میں اس نے ایک اعلیٰ کرد کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے، وہاں تک اس کی ایکسس ہونا، اور مزید 5 کرد جنگجو وہ بھی ان کے ساتھ ایک فائٹ میں وہ ہلاک ہو گئے ہیں. دوسری طرف داعش ہی نے جاپان سے تعلق رکھنے والے کچھ صحافیوں کو اپنے کیا کہنا چاہیے کہ یرغمال بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے جو انہوں نے ڈیڈ لائن مقرر کی تھی وہ ڈیڈ لائن گزر چکی ہے. اب ان کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا قابل از وقت ہوگا. عارف انصار صاحب انالیسز لیں گے داعش کی کاروائیوں کا، جس کے ایک طرف تو ہمیں فٹ پرنٹس یا پاؤں کے نشان یا جس کی موجودگی کا احساس ایمن پاکستان کے اندر بھی ہونے لگا ہے، اور گائے گائے ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں مختلف ایکسٹریمسٹ دھڑوں کے، جس میں وہ اپنی وابستگی یا اپنی ہمدردیاں وہ داعش کے ساتھ وابستہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عارف انصار صاحب، داعش کتنا بڑا یہ خطرہ بن گیا ہے اس وقت پوری دنیا کے لیے، آپ یہ کہنا چاہیے، نہ صرف وہاں پہ مڈل ایسٹ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ کتنا بڑا خطرہ ہے، اور کیا یہ کسی حد تک القاعدہ کو ریپلیس کر رہی ہے، اس کا متبادل بن کے ابھر رہی ہے یہ تنظیم؟
نہیں، ڈیفینیٹلی یہ ایک نئی، ہم اس کو اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ایک نیو فیز آف وار آن ٹیرر ہے، نیو فیز جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب شروع ہو چکا ہوا ہے، جس کو ایک آئی ایس ریپرزینٹ کر رہا ہے. جس طرح کہ ہم ماضی میں ایک دو سال سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ القاعدہ اینڈ ایسوسیٹس کی ٹرمینالوجی یوز ہو رہی تھی، کہ وہ کون سے ایسوسیٹس ہیں جو ایسے ان کی خیالات اور آئیڈیالوجی میں بلیو کرتے ہیں، اور اسی دوران آئی ایس بڑی تیزی سے ابھرا اور پھیل رہا ہے. اچھا، ان کی القاعدہ کے ساتھ کیا کمیونیکیشن ہے، یا کیا وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا جڑے یا خلاف ہیں؟ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ ان کے خلاف آتے ہیں اور آپس کی لڑائیاں ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آئی ایس اپنے آپ کو القاعدہ کی پوزیشن میں لانا چاہتا ہے. لیکن خطرہ یہی ہے کہ جس کو پیٹرن کو ہم کہتے ہیں کہ فیوژن اور فیوژن، یہ دو پیٹرنز ایک ساتھ چل رہے ہیں، کہ ایک طرف تو اختلافات ہیں، دوسری طرف بعض دفعہ ایسے بھی بیانات آتے ہیں کہ وہ اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو ٹرینڈ ہے ساؤتھ ایشیا میں ایک اور طریقے سے پھیل رہا ہے، جس میں آپ نے کہا کہ طالبان کے کچھ جو فارمر لیڈر تھے انہوں نے آئی ایس کے ساتھ اعلان کیا ہے جوائن کرنے کا، آئی ایس کی طرف سے ایسے بیانات ہیں انہوں نے کہ کوئی ریپرزینٹیو انہوں نے اپوائنٹ کر دیا اس ریجن کے لیے. کچھ ایسے بیانات بھی آئے ہیں کہ افغان طالبان لیڈر کے خلاف، ملا عمر کے خلاف کچھ بیانات آئے ہیں بڑے سخت قسم کے. دوسری طرف القاعدہ نے اپنی برانچ کھولی ریسنٹلی جو القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ کے نام سے.
تو اچھا، عارف صاحب میں قطع کلامی کی معافی، جب بھی دہشت گردی کا پہلے لفظ آتا ہے تو القاعدہ کا ایک نام ذہن میں اجاگر ہوتا تھا، اب داعش ایک بڑی تنظیم بن کے ابھر رہی ہے. ایک عام لسنر جو ہمارا ہے وہ کیسے ان کی تفریق کرے داعش اور القاعدہ میں، دونوں کی آئیڈیالوجی کے اعتبار سے اور دونوں کی جو سپورٹ بیس ہے، جو ان کے حامی ہیں، ان کی سوچ کے اعتبار سے؟
سب سے بڑا ڈفرنس یہی ہے کہ القاعدہ زیادہ تر چھپ کے کاروائیاں کرتا تھا، کوئی ان کو کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پہ ان کے قبضے میں تھی یا وہاں سے جو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ اچھا یہ لوگ یہاں پہ واقع ہیں. آئی ایس کا یہ ہے کہ انہوں نے ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ زمینی قبضہ تو کیا ہوا ہے مشرق وسطی میں، اور آج کل کی صورت حال میں یہ ہے کہ وہ پھیل مزید نہیں رہے، کنٹین ان کو کیا جا رہا ہے. ایک چار پانچ چھ مہینے پہلے یہ تھا کہ وہ پھیل رہے تھے اور عراق کے کئی اہم شہروں کو قبضہ کرنے کی پوزیشن میں آگے ہوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی، تو یہ کہ یہ چھپ کے کاروائی نہیں کر رہے، ایک تو سب سے بڑا ڈفرنس یہ ہے. اور شاید اسی لیے پاکستان اور افغانستان طالبان کے لیے، ملا عمر کے لیے شاید یہ کافی مشکل پیدا ہوئی ہے کہ ان کے لیڈر بہت زیادہ خفیہ طور سے یا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ پریزنس نہیں ہے ان کی، یہ جو ہے پریزنس کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں. جہاں تک جہاں تک موٹیویشن اور ممبرز کا تعلق ہے، اس میں اب ششوپن جاری ہے کہ ظاہری بات ہے لوگ ان لوگوں کی طرف زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں جو جن کی پریزنس ہے اور جو کہ میڈیا میں بھی ہیں اور جو ہائی کہتے ہیں ہائی ویلیو کاروائیاں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں.
تو آپ کے خیال میں خاص طور پہ ایسے علاقوں میں جہاں پہ ایک مذہبی انتہا پسندی کا رجحان ہے، وہاں پہ ایسا آپ ایندھن موجود ہے کہ اس طرح کی تنظیمیں جب چاہیں ان کو اپنی جانب ان کی توجہ مبذول کرا لیں؟ کوئی خاص مائنڈ سیٹ ہر وقت موجود رہتا ہے، اور وہ پھر جیسے آپ یہ کہیں کہ وہ کوئی پبلسٹی سٹنٹ اگر ایڈ ہوتا ہے تو وہ جا کے ان کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کو ڈیل کیسے کیا جائے؟ نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ بعض اینالسٹ نے یہ بھی کہا کہ القاعدہ کا ایک گلوبل ایجنڈا ہے، داعش کا کوئی عالمی ایجنڈا نہیں ہے، یہ ریجنل ایجنڈے کے ساتھ یا باقاعدہ ایک پولیٹیکل متبادل کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. کیا اس طرح سے ان کو دیکھنا درست بنتا ہے؟
مطلب ہاں، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس طرح سے ڈیفرنشیٹ، لیکن میرے خیال میں وہ وقتی طور پہ صرف ہوگا. جس لیول پہ داعش کاروائی کر رہا ہے وہ تو لازمی لگتا ہے کہ وہ ان کا بھی وسیع تر ایجنڈا ہے، اور وہ شاید القاعدہ سے بہت زیادہ ڈفرینٹ نہ ہو، وہ ٹائم آنے پہ ظاہر ہو جائے گا. لیکن وہ ٹھیک ہے کہ اپنی کاروائیاں ابھی وہ پھیلا رہے ہیں آہستہ آہستہ ریجن میں. جہاں تک یہ ہے کہ ریئیکشن کیا ہے، کیوں لوگ جوائن کر لیتے ہیں، وہ ایندھن تو موجود ہے، ڈس انفرنچائزمنٹ یا جو گورننس کا فیلئر ہے بہت سارے ممالک میں ریجن کے، تو وہ ریڈی میڈ مواد مہیا ہے کہ ان کے خیالات کو ایکسپلوئٹ کر کے ان کو اس طرف راغب کر دیا جائے تخریب کاری کی طرف یا وائلنس کے تھرو سولوشنز مختلف چیزوں کے ڈھونڈنا. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ ایک لیول سے انٹرنیشنل افیئرز کی بھی ناکامی ہے کہ جو دیرینا انٹرنیشنل کانفلکٹس ہیں ان کے پولیٹیکل سولوشن نہیں نکل پا رہے, اور اس کی وجہ سے بھی پھر جو ہے ایسے گروپس جو ہیں ان کے میسج کو دعام مل رہا ہے کہ ہاں مطلب وائلنس کے تھرو یہ حل کیا جائے گا. لیکن سب سے زیادہ تو یہی ہے کہ جب تک جیسے آپ نے مدرسوں کی پہلے بات کی کہ کیوں پاکستان میں اتنے لوگ جو ہیں وہ مدرسوں میں ہیں, تو وہ بھی تو ایک لیول پہ گورننس کا ہی فیلئر ہے کہ جب وہ نہیں فراہم کر سک رہے تو نعم البدل بہت اچھا ہے جہاں پہ ان کو لیونگ بھی ملتی ہے, بورڈنگ بھی ملتی ہے, کھانا بھی ملتا ہے, ساری ان کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے, تو پھر اس نقطۂ نظر کو زیادہ تقویر اسٹیبلٹی ملتی ہے.
تو عارفین سر صاحب, اگر ہم اسپیسیفک آج کے اس انسیڈنٹ کی طرف آئیں جو ہمارے آج کے اس ٹاپک کی وجہ بھی بنا ہے کہ ایک کرد کمانڈر کو انہوں نے ہلاک کیا ہے, دیگر پانچ کرد جنگجو بھی مارے گئے, تو یہ کمانڈر بھی اسی طرح کے جو ملیشیاز ہوتے ہیں ان کے ہیڈ ہیں یا باقاعدہ کسی فارمر ملٹری کو وہ لیڈ کر رہے تھے آپ کے خیال میں؟
جو کرد لیڈر مرے ہیں
جی جی,
میں نے اس کے بارے میں ابھی مزید زیادہ نہیں پڑھا, لیکن یہ ہے کہ آئی ایس کی ریچ بڑھ رہی ہے اور اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جو کہ ایک قسم کا نان سٹیٹ ایکٹرز کا جو رجحان چل رہا ہے اس وقت مشرق وسطی میں اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ مطلب جس طرح سے ایران کی انوالومنٹ بڑھی ہے عراق میں, اور ریسنٹلی کچھ ایسی خبریں آئیں کہ سعودی عرب میں بھی عراق بارڈر کے ساتھ کچھ تشویشناک قسم کے واقعات ہوئے ہیں جس میں ایک سعودی کمانڈر کے بھی ہلاک ہونے کی خبریں ہیں جس میں آئی ایس کی انوالومنٹ کا بھی ہے. تو وہ اس طرح کی کوششیں تو کر رہے ہیں جہاں اتنے قسم کے اور اتنے رنگوں کے گروپس اب آ گئے ہیں کہ انفلٹریشن کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے گروپ میں چلے جائیں اور اس طرح سے کسی لیڈر کے جا کے حملہ کر کے انہیں نکال دیں. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کی سچویشن میں بھی جب احمد شاہ مسعود اور اس طرح کے واقعات وہاں عموماً چلتے رہتے ہیں کہ جو انفلٹریشن اور پھر کسی لیڈر تک پہنچ جانا اور ان کو, جو کہ خطرناک ٹرینڈ میں ہے.
صحیح. اچھا آپ نے افغانستان کی بات کی تو آپ سے آخری سوال کریں گے اور پھر ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں. آج افغانستان میں بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوا, تین یو ایس کانٹریکٹر جو ٹریننگ میں جن کا رول تھا افغانستان کی سیکورٹی فورسز کو, ان کو ہلاک کیا طالبان نے, اس کی ذمہ داری بھی قبول انہوں نے کر لی ہے. حالیہ دنوں میں, حالیہ مہینوں میں جب سے انٹرنیشنل وڈرال ہوئی ہے, یو ایس فورسز کی وڈرال ہوئی ہے, یہ انسیڈنٹس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. کیا واضح کرتے ہیں یہ؟
یہ بس ان کی طرف سے میسج بھی ہے شاید طالبان کی طرف سے کہ ہم ابھی بھی اپنی کاروائیاں کر سکتے ہیں اور جب چاہیں کاروائی کریں گے. کابل جو ہے وہ بڑا سیکیور ہے, لیکن یہ کہ واقعات کا تسلسل ہے. میرا خیال ایسا نہیں ہے کہ وڈرال کے فوراً بعد بہت تیزی آ گئی ہے, لیکن جو یہ واقعات ایک تسلسل سے چل رہے ہیں, یہ ضرور ہے کہ ایک تشویش پیدا ہوئی ہے کہ کہیں عراق جیسی, جس طرح عراق سے نیٹو کا وڈرال جو تھا اس کے بعد ایک پیٹرن پلے آؤٹ ہوا ہے جو ہم اب جو دیکھ رہے ہیں جس صورت میں وہ ہے, تو کہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ افغانستان میں بھی وہی صورتحال پیدا ہو. جو ریپبلکن کانگریس اب آئی ہے وہ اس چیز کو مزید ایڈریس کر رہی ہے کہ کیا ہم نے کہیں بہت جلدی تو وڈرال نہیں کیا, اور اس کو کس طرح سے عراق والی سچویشن بننے سے روکا جائے.
جی بہت شکریہ عارف انصار صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بہت شکریہ. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی فضائی حدود, اس کو یورپی یونین نے اپنے آپریٹرز کو خبردار کیا ہے کہ جب وہ پاکستان کی فضائی حدود سے گزریں اس کی پروازیں تو انتہائی احتیاط روا رکھیں اور کم از کم 24,000 فٹ اس کی بلندی پہ پرواز کریں. تو پاکستان نے آفیشلی اس پہ ریئیکٹ بھی کیا ہے اور اس پہ اپنے کنسرن شو کیے ہیں, اور بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے رابطہ بھی کیا ہے متعلقہ حکام اور اتھارٹیز کے ساتھ کہ اس طرح کی ہدایات کیوں دی گئی ہیں, کیونکہ پاکستان کے آفیشلز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو اسپیس ہے, ایئر اسپیس, وہ بالکل محفوظ ہے دنیا بھر کی تمام فلائٹس کے لیے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ویٹو میر. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے ایک اہم ڈیولپمنٹ پہ, ایک اہم خبر پہ جو کل شام سے پاکستان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس پہ خاصی توجہ دے رہا ہے پاکستان کا اپنا میڈیا بھی اور انٹرنیشنلی بھی اس کی بڑی اہمیت ہے. کل یورپی یونین نے اس کی جو ایئر سیفٹی کی جو آرگنائزیشن ہے, جو اتھارٹیز ہیں, انہوں نے تمام آپریٹرز کو ایویشن سیفٹی ایجنسی کی طرف سے ایک انتباہ جاری کیا گیا کہ جتنی بھی بین الاقوامی فضائی کمپنیاں اس کے بینر کے تحت آپریٹ کر رہی ہیں وہ پاکستان کی فضائی حدود سے گزرتے ہوئے انتہائی احتیاط روا رکھیں. وزیراعظم کے مشیر برائے ہوا بازی شجاعت عظیم, انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ فضائی حدود مکمل طور پہ محفوظ ہیں اور ان کے بقول روزانہ 600 سے زائد بین الاقوامی فلائٹس جو ہیں وہ پاکستان کی حدود سے گزرتی ہیں اور یہ جو انتباہ ہے جاری کیا گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں باضابطہ طور پہ نہیں بتایا گیا. اسی طرح پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی, اس کے چیئرمین نے بھی بات کی, ڈائریکٹر جنرل نے بھی وائس آف امریکہ اسلام آباد بیورو سے, اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس پہ بہت زیادہ تشویش ہوئی یہ بیان پہ اور ہمیں اس سے پہلے کانفیڈینس میں نہیں لیا گیا اور ہم نے جب بات کی ہے تو ہمیں تو باقاعدہ اس پہ سوری بھی کی گئی ہے. پہلے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو پاکستانی آفیشلس کا نقطۂ نظر سنوائیں, پہلے برسلز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں سے خالد حمید فاروقی صاحب, سینئر صحافی ہیں, ان سے ہم جانتے ہیں کہ یورپی یونین کو یہ انتباہ جاری کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے. خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ہم آپ کو گاہے گاہے سہمت دیتے رہتے ہیں. کیا کہیں گے یہ جو انتباہ جاری کیا گیا وہاں پہ ایویشن سیفٹی ایجنسی کی طرف سے, اس پہ کافی ریزسٹنس بھی ہے اور بے چینی بھی ہے پاکستان کے اندر, لیکن جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے کیوں سمجھایا کہ پاکستان کی جو فضائی حدود ہیں وہ غیر محفوظ ہو سکتی ہیں.
دیکھیں کہ ایک اس کی ایک تاریخ ہے, پاکستان اور یورپی یونین کی ایویشن اتھارٹیز کے درمیان کئی مرتبہ پاکستان کا پی آئی اے کا جہاز بھی یہاں بند کیا جا چکا ہے اور ایک سال کے لیے پی آئی اے کو سیکیورٹی کی بنیاد پر بند کیا گیا تھا. ظاہر ہے کہ اس میں دہشت گردی کے حوالے سے تو نہیں تھی وہ بات, لیکن اس اب جو انہوں نے ایئر فرانس کو خاص طور پر بتایا ہے کہ آپ 24,000 feet کی بلندی پر پرواز کریں جب پاکستانی حدود میں جائیں, اس کی بنیادی وجہ خود فرانس کے اندر بہت زیادہ پریشر ہے ان کے سیکیورٹی فیلئر کی وجہ سے, اور اس وجہ سے وہ کوئی رسک بھی نہیں لینا چاہتے. تو ان کے جو نمائندے سول ایویشن میں, آپ کو پتا ہے کہ فرانس خاص طور پر سول ایویشن اتھارٹی جو یورپین کمیشن کی ہے اس میں ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, وہ بہت بڑا ملک ہے یورپ کا اور وہ خاصا ان پٹ سائنٹیفکلی دیتے ہیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی وہ بہت زیادہ اہم ہیں یورپین کمیشن کی ایویشن اتھارٹی میں. تو اس وجہ سے انہوں نے کسی بھی قسم کا رسک لینے کے لیے, وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ان کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں برابر میں, اور جو کچھ یوکرین میں ہوا تھا طیارے کے ساتھ, اس وجہ سے فرینچ اور یورپین اتھارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہیے, اور انہوں نے ایک یک طرفہ ظاہر ہے کہ کارروائی کی ہے اور اپنے ایئر فرانس کو خاص طور پہ انتباہ کیا ہے کہ وہاں سے وہ پرواز نہ کریں.
اگرچہ ویسے یوکرین کے اندر جس طرح کی انسرجنسی ہے اور جس طرح کی انسرجنسی کا سامنا پاکستان اور افغانستان کو ہے, اس میں بہت زیادہ آپ یہ فرق دیکھ سکتے ہیں. یوکرین میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں بڑی حمایت حاصل ہے ایک اور بڑی سپر پاور کی, اور بڑا کھل کے نام لیا جاتا ہے کہ رشین بیکڈ وہ سیپریٹسٹ ہیں اور ان کے پاس بڑا جدید فوجی اسلحہ بھی ہے, جبکہ یہ چیز آپ کو پاکستان کے علاقے میں یہ نظر نہیں آئے گی. خیر یہ الگ سے ڈبیٹ ہے, لیکن اب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ انتباہ گزشتہ روز اس ادارے کی ویب سائٹ پہ بھی موجود تھا, آج پاکستانی حکام یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے سوری کیا ہے, تو کیا اس کے بعد یہ انتباہ واپس لے لیا گیا یا اسٹل یہ اپنی جگہ پہ ان پلیس ہے؟
یہ تو اس کا تو علم میرے پاس نہیں ہے کہ جو کہ وہ ابھی تک ان پلیس ہے انتباہ یا نہیں ہے, لیکن جو وارننگ دی گئی ہے وہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کر دی گئی ہے. اگر وہ واپس بھی لے لی جائے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو کس قسم کے پولیٹیکل کانسیکوئنسز کا سامنا ہے, کس طرح کا ڈیمیج ہوا ہے پاکستان کا فضائی نظام اور خود پاکستان کی ریپوٹیشن کس طرح ڈیمیج ہوئی ہے. یہ ایک چھوٹی سی معافی سے تو یہ کام نہیں چلے گا, اور یہ معذرت جو ہے وہ کر لی گئی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے پاکستان کے ساتھ, جو انٹینشنز تھیں کہ پاکستان کی فضائی حدود کو پاکستان کو ایک غیر محفوظ ملک قرار دیا جائے, उसका जो डैमेज था वो हो चुका है और उसको रिपेयर करने में जाहिर है पाकिस्तान को वक्त लगेगा। पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान इस सिलसिले में बहुत ज्यादा पुरएतमाद है तो पाकिस्तान को इस पर शदीद तरीन एहतजाज करना चाहिए कि उनकी इजाजत के बगैर या उनसे कंसल्ट किए बगैर किस तरह इस तरह की वार्निंग दे दी गई जो पूरे दुनिया के प्रेस में छपी और इससे जो है पाकिस्तान की रेपुटेशन खासी डैमेज हुई,
काफी दबाव पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका खालिद मीर फारूकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया ब्रसल से, आप हमारे साथ मौजूद थे। और सामिन अब हम आपको पाकिस्तान के हुकाम का नुक्ता नजर सुनवाते हैं। ये डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, उनसे बात की इस्लामाबाद ब्यूरो ने, हमारी साथी आयशा तंजीम ने, वो क्या कहते हैं।
वी गॉट दिस इन्फॉर्मेशन डे बिफोर यस्टरडे दैट फ्रेंच सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन दे इश्यूड the instructions to their airline that they should fly at 24,000 feet and above in case they're crossing overhead Pakistan. And followed by IASA also issued similar notam. We immediately, when we found out, we sent email to both these agencies in addition to ICAO for testing that there's no threat in Pakistan at any level. And without talking to us, without confirming with us, or without informing us, they issued such a notam. IASA people, they got back to us. They said, we are sorry. We just forwarded the instructions which French civil aviation passed on to their airline. We copied the same.
جی مختصر وہی جو ہم اپنے ابتدائی میں بتا چکے ہیں، اگر میں ان کی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے علم میں یہ بات پہلے نہیں لائی گئی تھی اور ہمیں بالکل اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن جب یہ خبریں سامنے آئیں تو اس کے بعد ہم نے متعلقہ دو ایجنسیوں کے ساتھ رابطہ کیا اور ان سے اپنے کنسرن شو کیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف اس کو فالو کیا ہے لیکن ہمیں افسوس ہے، اس پہ انہوں نے معذرت کی۔ یہ ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن تھے۔ اب ہم آپ کو شجاع عظیم، جو کہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف ان کے ایڈوائزر ہیں سول ایویشن کے امور میں، ہوا بازی کے امور میں، انہوں نے وائس آف امریکہ اسلام آباد بیورو سے کیا بات کی، ہمارے ساتھی محمد اشتیاق نے یہ ساؤنڈ بائٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔
آج کی اگر بات کر لیں تو 600 سے زیادہ فلائٹیں کراس کر رہی ہیں پاکستانی ایئر اسپیس، ایسٹ باؤنڈ اینڈ ویسٹ باؤنڈ، اینڈ الحمد للہ ایوری تھنگ از گوئنگ اینڈ فلائنگ از نارمل، کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ تو ایڈوائزری سپٹمبر کی ان کی ایشو ہوئی بھی تھی جب وہ ملیشین ہوائی جہاز شوٹ ڈاؤن ہوا تھا یوکرین پہ۔ ہمارے ایئر اسپیس بالکل سیف ہے الحمد للہ، فلائٹیں معمول پہ چل رہی ہیں، ڈومیسٹک بھی اور انٹرنیشنل بھی آ جا بھی رہی ہیں، اوور فلائٹ بھی کر رہی ہیں، کراس بھی کر رہی ہیں پاکستان کو، الحمدللہ دیر از نو۔
جی سامعین، یہ گفتگو آپ نے سنی شجاع عظیم صاحب کی، جو کہ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں ہوا بازی کے امور پہ۔ اس کے ساتھ ہی اس سیگمنٹ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور پروگرام کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے صحت پہ، جو کہ غیر معمولی ہمارا ٹاپک ہے۔ ہم عموماً آئی ٹی این میں اس پہ کم بات ہوئی ہے۔ صدر باراک اوباما وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ ادویہ سازی کے نئے دور کی قیادت کرے، اور اس بارے میں وہ کیا تجویز کرتے ہیں، ایک بریک کے بعد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن، اور پروڈیوسر ہے ویٹو میر۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے صدر باراک اوباما، انہوں نے $215 ملین کا ایک بجٹ جو ہے وہ مختص کیا ہے، اور اس کو نیو ہیلتھ انیشیٹوز کے لیے، یعنی صحت کے شعبے میں نئے اقدامات لینا چاہتے ہیں، تاکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو طبی امور ہیں، جو خاص طور پہ علاج ہے، انڈیویجولز کے جینیٹک میک اپ کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ یہ جو جینیٹک میک اپ یا ہمارے جو انڈیویجولز کے جینز ہیں، جینیٹک سائنس، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت مختلف ہو سکتے ہیں ہر اعتبار سے۔ تو پریزیڈنٹ باراک اوباما نے خاص طور پہ جو زور دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ایک طرح کی دوا تمام مریضوں پہ اس کو اپلائی کیا جائے، ایسی ریسرچز آنی چاہیے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پریسیشن میڈیسن اس کو وہ سجیسٹ کر سکیں، لیکن ظاہر سجیشن سے پہلے اس کا ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے اور دیگر افیلیٹس ہیں، ان کے لیے زیادہ تر اس رقم کا حصہ وہ مختص ہوگا نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ آف پریسیشن میڈیسن، تاکہ وہ یعنی ایک مخصوص فرد کے لیے اس کی جینز کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی جینیٹک کو سامنے رکھتے ہوئے ادویات تجویز کر سکیں، یہ انیشیٹو سامنے آیا ہے. اس پہ ہم انالیسز لیں گے. ڈاکٹر گل شہناز نے ہمیں جوائن کیا ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ان ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی کی قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں اور بذات خود اسی سائنس میں اپنی ریسرچ پہ ان کو ایک انٹرنیشنل پریسٹیجیس ایوارڈ جو ہے وہ دیا جا چکا ہے. ڈاکٹر گل شہناز آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمیں یہ بتائیے گا اگین، پہلے تو اس کو ڈیفائن کریں، پریسیشن میڈیسن کتنا یہ آسان ہے، کیا اس سے پہلے اس کی کوئی مثال کسی بھی مرض میں ہمیں ملتی ہے یا آج تک فارمولا وہی ہے ون سائز فٹس فار آل؟
جی جو یہ پرسنل میڈیسن ہے ایکچولی یہ ایک پرسنلائز، ہر پرسن کے لیے اس کی ایک میڈیسن جو ہوگی وہ ڈفرینٹ ہوگی. آج کل جو ہماری پریکٹس چل رہی ہے یہاں پہ، ہم لوگ ایک ہی جو میڈیسن ہوتی ہے نا وہ ہر طرح کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں کو وہی پرسکرائب کر دیتے ہیں. اور زیادہ تر ہم یہ کہتے ہیں ہم جو ڈیزیز ہوتی ہے اس کے جو سمٹمس ہوتے ہیں نا، لائک جیسے کینسر ہے یا ڈائبٹیز ہے، اس کے جنرل سمٹمس ہم سامنے رکھتے ہوئے ڈرگ کو پرسکرائب کر دیتے ہیں. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ جو ڈرگ ہم لوگوں نے ان سمٹمس کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی پیشنٹ کو پرسکرائب کیا وہ ہر ایک کے لیے افیکٹو ہو. اب جو باریک اوباما کا جو نیو انیشیٹو ہے یہ ہے ٹارگیٹڈ میڈیسن. ٹارگیٹڈ مین کہ ہر انڈیویجل پرسن کا جو جینیٹک میک اپ ہوتا ہے یا ڈی این اے کا جو جینوم ہوتا ہے نا سیکوینس، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب جیسے کینسر ہے اور ڈائبٹیز ہے نا، یہ ایکچولی جینیٹک ڈیزیز ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے جین کے اندر میوٹیشن آ جاتی ہے اور وہ میوٹیشن جو ہے اب وہ لوگ یہ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون سا اسپیسیفک وہ جو جین ہے جس کے اندر میوٹیشن آئی ہے، تو اسی جین کے اگینسٹ ایک جو ڈرگ ہے وہ بنائی جائے تاکہ وہ صرف اسی جین کو جا کے ٹارگیٹ کرے. کیونکہ آج کل جتنی بھی میڈیسن اویلیبل ہے ان کے سب سے زیادہ یہ کہ وہ ٹاکسک بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ ٹاکسک اس طرح سے کہ باڈی کے اندر جس چیز کو ہم ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ دوسرے جو ہمارے نارمل سیلز ہوتے ہیں ان کو بھی جا کے افیکٹو کر دیتے ہیں، ان کو بھی جا کے ٹارگیٹ کر دیتے ہیں، کل کر دیتے ہیں نارمل سیلز کو. جس کی وجہ سے پیشنٹس کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ امپروو نہیں ہوتی اور ٹریٹمنٹ ہمارا زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا.
اچھا تو ڈاکٹر گلشناز یہ بتائیے گا کہ جس طرح شکلیں انسان کی مختلف ہوتی ہیں، کیا اس کی جینیٹک یا اس کے جو بلو پرنٹس ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہے، وہ بھی مختلف ہوتے ہیں؟
جی ہر پرسن کا جو جینیٹک میک اپ ہوتا ہے وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایک نیو ٹیکنیک ہے، ڈی این اے سیکوینسنگ ٹیکنیک. تو باریک اوباما نے سجیسٹ کیا ہے کہ ڈی این اے جو سیکوینسنگ ہے مینس ہر پیشنٹ کا جینومک انالیسس لیا جانا نا، تو ہمیں پتا چل جاتا ہے جو ایک اسپیسیفک پیشنٹ ہے اس کا یہ جین کا میک اپ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دوسرے پیشنٹ سے اس کا ڈفرینٹ ہوگا.
تو میرا جو پہلا سوال تھا کہ کیا آج تک ایسا ہوا ہے کہ اس سے پہلے میڈیسن جو ہیں ہمیں کسی بھی مرض میں کسی بھی انسٹیٹیوشن میں دنیا کے کسی بھی حصے میں کہیں پہ اس کو اپلائی کیا گیا ہو؟
نہیں، یہ فرسٹ ٹائم ہم لوگ یہ ٹیکنیک جو ہے نا امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور پہلے لائک اس کے اوپر جسٹ
جیسے آپ نینو ٹیکنالوجی کی بات کی تھی وہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہے کہ یعنی سرٹن ایریاز آف ہیومن باڈی اس کو وہیں پہ ٹریٹ کیا جائے جو آپ کی بھی اسپیشلٹی تھی، تو یہ اس سے بالکل مختلف ہے. یہ ہر انڈیویجول کے لیے ایک الگ میڈیسن تیار کرنے یا پرسکرائب کرنے کی بات آپ کر رہی ہیں.
بالکل.
اچھا
اس میں اب یہ کہ
جی جی اور چلو اسی میں ہمیں مزید یہ بتائیے گا کہ اس میں آپ کے خیال میں پریزیڈنٹ باراک اوباما نے یہ انیشیٹو لیا ہے، دیگر ورلڈ کمیونٹی اور ورلڈ جو لیڈرز ہیں ان کا کیا کردار بنتا ہے کہ اس سائنس کی طرف آئیں، کیونکہ بڑے نئے چیلنجز آتے ہیں. جیسے حالیہ دنوں میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ افریقی ممالک میں، نارتھ افریقہ کے ممالک میں ایبولا کا سامنا کرنا پڑا، کوئی ویکسینیشن کوئی میڈیسن موجود نہیں تھی، تو چیلنجز تو آتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم ہیومن ہیلتھ کے لیے.
بالکل جی، جو یہ جو ان کا انیشیٹو ہے یہ بہت ٹائملی ان کا ڈیسیزن ہے اور ٹائملی انیشیٹو ہے، کیونکہ جو وائرل ہے یا ایبولا وائرس ہے اس طرح سے ان کے اندر بھی ایکچولی جین انوالو ہے. تو ہم اگر اس چیز کا آلریڈی اگر کیونکہ آلریڈی ایسے ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈینس نہیں ہے کہ ہم نے پرسنلائز میڈیسن کو آلریڈی امپلیمنٹ نہیں کیا ہوا، اگر ہماری سائنٹیفک کمیونٹی ریسرچر ڈاکٹر فزیشین اس میں انٹرسٹ لیں گے اور اس کو زیادہ پروموٹ کریں گے، تو اس سے ہماری جو ہیلتھ کیئر ہے ان دا کلی کلینکل سیٹنگ میں وہ بہت زیادہ امپروو ہو جائے گی اور جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان کی کوالٹی آف لائف امپروو ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ ہماری جو ٹریٹمنٹ کی جو کاسٹ ہوتی ہے نا نارمل کاسٹ وہ ریڈیوز ہو کے بہت کم ہو جائے گی کیونکہ ہم لوگ نا ہٹ اینڈ ٹرائل بیسس پر ڈیزیز کو ٹریٹ کرتے رہتے ہیں اور ہمیں ایکچولی پتا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کون سی والی ڈرگ جو ہے اس کے لیے
زیادہ افیکٹو. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر گلشن ناز اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی قائد اعظم یونیورسٹی آپ نے میں جوائن کیا آپ کا بہت شکریہ. سامعین اس کے ساتھ ہی پروگرام یہاں پہ ختم کرتے ہیں. پروڈیوسر دیویٹ امیر ہمارے ساتھ, انجینئر نیلسن لوبس. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.